تفسير: يا ايها الذين امنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں. اے مسلمانوں، ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور جب جو ہے قرآن میں انداز یہ ہو کہ اے ایمان لانے والوں، تو کیا ہے کہ بہت ہی محبت اور پیار کا انداز ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ الناس، یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ المشرکین، منافقین، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو ایمان لانے والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا نکحتم المؤمناتی، جب تم نکاح کر دو مومنات کا. مومنات ان کی جمع ہے مومنات، مومن عورتوں کو کہا جاتا ہے. کہ جب تم مومن عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرو، جب تم اپنا نکاح کس سے کرو؟ مومن عورتوں سے. پھر کیا کرنا ہے؟ ثم طلقتموهن، پھر تم انہیں جو ہے وہ طلاق دے دو. من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان لانے والو، کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو ہاتھ لگانے سے پہلے، یہاں پہ ان تمسوہن جو ہے یہ جسمانی تعلق جو ہے شوہر کا اور بیوی کا، اس کے لیے یہاں پہ یہ کنایہ استعمال کیا گیا کہ ان تمسوہن، کہ ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان کے بارے میں. تو نکاح ہو گیا ہے اور تعلق نہیں قائم ہوا اور طلاق دے دی ہے، تو نہیں ہے تمہارے لیے. کیا نہیں ہے تمہارے لیے؟ اب آگے تین احکامات آ رہے ہیں. نمبر ایک: من عدتن تعتدونہا، تو تمہاری طرف سے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جسے تم جو ہے وہ گنو ان سے، یا ان سے یعنی اس عدت کے پورے ہونے کا تم ان سے مطالبہ کرو. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی ہے نا. اور یہاں پہ ان عورتوں کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ نکاح ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جسمانی تعلق قائم کیے بغیر ہی ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی گئی ہے. تو عدت کیا ہے ان کی؟ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے. تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. فما لکم علیہن من عدتن تعتدونہا، جس کے پورا ہونے کا تم ان سے جو ہے وہ مطالبہ کرو. سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری بات کیا کہی؟ فمتعوہن، کہ پھر تم انہیں کچھ مال دو. پھر کیا کرو؟ کہ تم انہیں کچھ مال دو. تو اس کے کیا معنی ہے کہ پھر تم انہیں جو ہے طلاق تو تم دے رہے ہو، تعلق تو کچھ قائم نہیں ہوا، تو انہیں جو ہے وہ کچھ مال دو. تو اصل میں آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر مقرر کیا جاتا ہے. مہر جب مقرر کر دیا جاتا ہے تو اگر مہر مقرر ہے نا، اور مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے اور نکاح ہو گیا تھا، مہر مقرر تھا، جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا، تو اب جو ہے وہ جو مہر ہے نا اس کو پھر بھی آدھا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ مقرر کیا گیا ہے تو کتنا دینا ہے؟ آدھا دینا ہے. اچھا، اگر جو ہے مہر مقرر ہی نہیں ہوا، نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا اور تعلق قائم بھی نہیں ہوا، تو اب پھر کیا ہے؟ فمتعوہن، تو یہ جو ہے نا میم تا عین متا، پھر متا کتنا دینا ہے؟ حسب توفیق، پھر انہیں کچھ دے دو. پھر کیا کرو؟ پھر انہیں جو ہے حسب توفیق کچھ جو ہے وہ دے دو. اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ انہیں کچھ دو ہی نہ، اس لیے کہ بہرحال نکاح جب ہوتا ہے ایک عورت کا، بے شک تعلق قائم نہیں ہوتا، پھر بھی سوسائٹی کے اندر ایک بات معروف تو ہوتی ہے، ایک مشہور ہو جاتی ہے، تو اس کی جو عزت ہے اس کو تھوڑا اس پہ فرق پڑتا ہے. تو ایسے میں اس کو جو ہے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے. اور آپ پیچھے قرآن میں یہ بات پڑھ ہی چکی ہیں کہ عورت کو جب دیا جائے گا تو ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، امیر اپنی حیثیت کے مطابق، موسیٰ جو ہے اور مقتر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، غریب اپنی حیثیت کے مطابق. تو یہ ہے اس کے بعد فمتعوہن، لہذا انہیں جو ہے وہ کچھ مال ادا کرو. تیسرا حکم کیا دیا؟ وسرحوہن، اور انہیں تم جو ہے وہ کھلا چھوڑ دو، یعنی انہیں رخصت کر دو. سراحن جمیلا، کھلا چھوڑنا اچھے طریقے سے. آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ سین را اور ہا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مویشیوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا. اور یہاں پہ سین را ہا جو ہے طلاق کے معنی میں آیا ہے، اطلاق، جیسے اطلاق الابل کے معنی ہوتے ہیں نا، اونٹ کا پاؤں چھوڑ دینا چرنے کے لیے، آزاد چھوڑ دینا. تو جب اونٹوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کی رسی ان کے پاؤں سے نکال دی جاتی تھی، تو چرتے تھے، چکتے تھے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے. تو اب تیسری بات کہی، وَسَرِّحُوهُنَّ، اور تم ان کو کھلا چھوڑ دینا. سراحن، ان کو کھلا چھوڑنا، جمیلا، بھلے طریقے سے. اب نکاح کی جو گرا ہے، اس کی جو رسی ہے، جب اس کو تم کھول رہے ہو، تو یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرو، بلکہ سراحن جمیلا کے معنی کیا ہے؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کوئی تکلیف پہنچائے بغیر ان کو جو ہے وہ علیحدہ کرنا. اس لیے کہ اس زمانے میں اور آج کے دور میں بھی حالات کیا ہیں کہ جب رشتہ ختم ہوتا ہے نا، کسی بھی وجہ سے رشتہ نہیں بنا، نکاح ہوا تھا، پھر وہ نکاح کا نبھا نہیں ہوا، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر لڑکی پر، عورت پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بہت سی ایسی باتیں سوسائٹی میں مشہور کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں، یہاں پہ نکاح کے جو ہیں وہ انداز بتاتے ہیں کہ طور طریقہ کیا ہے، تو وہیں پر رخصتی کا بھی انداز بتاتے ہیں کہ پھر اس کا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو باعزت طریقے سے رخصت کرنا ہے اور کیا دینا دلانا ہے، آپ سورت البقرہ کی آیت 236 اور 237 کو آپ خود پڑھ لیجئے، وہاں میں نے خوب تفصیل سے بتایا سراحن جمیلا جو ہے وہ کیا مراد ہے اس کا. تو اسلام میں مطلوب تو یہی ہے کہ جو شادی ہو اس کو نبھایا جائے، اور اگر کبھی جدائی کی نوبت آ بھی جائے تو جدائی بھی بڑے خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے. عام طور پہ جو رشتہ جب ہوتا ہے تب تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، دونوں آپس میں خوب تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں. جب آپس میں وہ جدائی ہوتی ہے، دونوں اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ پھر یہ آپس میں رشتہ ہوا کیسے تھا نا. اس طرح سے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ. تو بتایا جا رہا ہے کہ فریقین آپس میں محبت پیار سے جو ہے وہ معاملے کو طے کریں. تو رخصت میں بھی سہولت کی طرف اشارہ ہے، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. تو یہ جو آیت ہے اس میں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں سے نکاح کرو، اور اس کے بعد طلاق کا موقع پیش آ جائے اور ابھی تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو پھر تمہارا کیا انداز ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے نا کہ جن عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے، یعنی شادی ہو گئی، پھر جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اور ان کو اگر طلاق دی جائے گی تو ان کی عدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ قروء، تین حیض ہے نا. تو جن کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ان کا سورت بقرہ کی آیت 228 سے پتا چلتا ہے کہ ثلاثۃ قروء، تین حیض ہے. اور اگر کسی عورت جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کے شوہر نے اور ہو گئی طلاق، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر نکاح ہو گیا ہے، ہاتھ تو نہیں لگایا، لیکن شوہر فوت ہو گیا ہے، اب کتنی عدت ہے؟ 4 ماہ 10 دن، اب پوری عدت کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ اسلام کے جو ہیں وہ احکامات ہیں، جس سے ہمیں جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اگلی آیت ہے، یہ سورت احزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے. تو اس میں جو ہے کچھ ایسے احکامات ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، اور ان کی کچھ شرائط بھی ہیں. اور دراصل یہ جو احکامات ہیں، یہ کیوں نازل ہوئے، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس وقت رسول اللہ کی چار بیویاں پہلے سے موجود تھی. ایک تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا, جن سے تین قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, جن سے نکاح تین قبل ہجرت میں ہو چکا تھا, اور مگر ان کی رخصتی شوال ایک ہجری میں ہوئی تھی. تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, جن سے شبان تین ہجری میں آپ کا نکاح ہوا. اور چوتھی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چار ہجری میں زوجیت کا شرف عطا کیا. وہ چار بیویاں آپ کی پہلی تھی. حضرت زینب سے نکاح سے پہلے کون سی چار بیویاں تھیں؟ حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا, یہ آپ کی پانچویں بیوی تھی. اس پر کفار اور منافقین کا اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ پانچویں بیوی خود کیسے کر لی, جبکہ عام مسلمان جو ہیں وہ چار سے زیادہ چار بیویاں کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چار بیویاں ان کے لیے رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. تو دوسروں کے لیے جب چار سے زیادہ بیک وقت رکھنا ممنوع ہے تو رسول کے لیے پانچویں کیسے جائز ہو گئی؟ اور جو ہے وہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بات بتائی, یا ایہا النبی, اے نبی, انا احللنا لکا, بے شک ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ فردنا بھی آ سکتا تھا, ہے نا, اور شرینا یا کچھ اور لفظ آتا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تمہارے لیے فرض کر دیا, لازم کر دیا. نہیں, بلکہ کہا ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانچویں بیوی حضرت زینب سے نکاح کیا, آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے بالا تر رکھا جو عام مومنوں کے لیے تھی. تو لوگوں نے جو ہے وہ منافقین نے جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا, بڑے اعتراضات کیے اور بہت باتیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی, ہم نے حلال کیا تمہارے لیے, انا احللنا. آپ اس پر جو ہے وہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ بڑا یہاں پر تاکیدی انداز ہے. بے شک ہم نے احللنا, ہم نے حلال کیا, لکا تیرے لیے, رسول کے لیے جو ہے یہ ضمیر ہے کہ آپ کے یہ جو ہے وہ چار سے زیادہ بیویاں ہم نے حلال کر دی, ازواج کا, تیری وہ بیویاں. اب یہاں پہ جو ہیں کچھ باقاعدہ ایسی احکام بتائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے خاص طور پر جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں, اور ان کی کچھ شرائط ہیں, اور یہ بیوی سے متعلق ہیں, نکاح اور شادی سے متعلق ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اب یہاں پہ کون سی بیویاں ہیں جو آپ کے لیے حلال کر دی؟ انا احللنا لکا ازواج کا, ہم نے وہ زوج وہ بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی. ازواج کس کی جمع ہے؟ زوج کی. اللاتی, اب آپ دیکھیں یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, وہ سب, اتیتا اجورہن, جن کے مہر تم نے ادا کر دیے. تو آپ دیکھ لیجئے, پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مہر دے کر جنہیں تم اپنے نکاح میں لے آؤ انہیں ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ حلال کر دیا ہے. تو آپ کی وہ ازواج جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں بلا استثناء آپ کے لیے وہ جائز ہیں. تو یہ پہلی بات جو ہے وہ کہی گئی. اور یہ پانچویں بیوی جو مہر دے کر آپ اپنے نکاح میں لائے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. اور صرف انہی کا نہیں, چار پہلیوں کا بھی آپ نے مہر دیا ہوا تھا. تو گویا کہ پانچوں بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. تو مطلب کیا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے چار کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں, اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنی کرنے والے بھی ہم خود ہیں. اگر ہم کسی چیز پر قید لگا سکتے ہیں تو اس چیز سے قید کو ہٹا بھی سکتے ہیں, کیونکہ ہم انا احللنا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انا احللنا لکا ازواجک اللاتی آتیتا اجورہن, یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کو مطمئن کرنے کے لیے یا کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ نہیں بتائی تفصیل, بلکہ مسلمانوں کو مطمئن کرنا مقصود تھا، کیونکہ جب مخالفین باتیں کر رہے تھے، وسوسے پیدا کر رہے تھے، تو جو مسلمان تھے وہ بھی اس وقت جو تھے وہ ان سے متاثر ہو رہے تھے. تو مسلمانوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا اور رسول نے اس حکم کے مطابق جو ہے نا یہ کام کیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو رسول کا کوئی عمل جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں ہے کہ صحابہ کے لیے یا عام مسلمانوں کے لیے ایک قانون اور اپنے لیے دوسرا قانون، بلکہ کیا ہے یہ اللہ کا عطا کردہ جو ہے یہ فیصلہ تھا، یہ اللہ کا قانون تھا. پھر دوسری بات جو کہی وہ کیا ہے کہ وما ملکت یمینک، اور جس کے مالک ہوئے تمہارا، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، وما ملکت، اور جس کا مالک ہوا یمینوں کا تمہارا دایاں ہاتھ، کہ وہ عورتیں بھی جو کہ لونڈیاں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں اور وہ آپ کے پاس آئی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. مما، ان میں سے، افا اللہ علیک، جو اللہ کی، جو اللہ نے تمہاری طرف لوٹا دی ہیں. افا، افا جو ہے فا یا حمزہ سے ہے، اور اچھی حالت کی طرف لوٹانا. مال فے آپ پڑھی چکی ہیں کہ وہ سامان جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے، بغیر محنت مشقت کے جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے. تو کیا بات ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کر دی، یعنی ان میں سے وہ جو لونڈیاں ہیں جس کے تمہارا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مالک ہو گیا، تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ جائز ہیں. تو یہاں پہ فے سے، مال فے میں سے اگر کوئی عورت آپ کو ملی ہے، جیسے معلوم کیا ہوتا ہے، اگر ہوتا نا اتنا وما ملکت یمینوں کا تو اس کا مطلب تھا کہ لونڈیاں آپ کے لیے جائز ہیں، لیکن آگے اس کی شرط کیا ہے، مما افا اللہ علیک، وہ لونڈیاں جو مال فے میں سے اللہ نے آپ کی طرف لوٹائی ہیں، جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں عام لونڈیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ جنگ اور جہاد میں جو عورتیں قید ہو کر آئیں، مال فے میں سے آئیں. تو بعض اوقات جو مال فے میں عورتیں آتی ہیں، جیسے جنگ اور جہاد کے نتیجے میں، تو وہ خاندانوں، جو آزاد خاندان ہوتے ہیں، جو شریف خاندان ہوتے ہیں یا سردار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں، بہویں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو گویا کہ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ حلال ہیں. تو اور زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جیسے کہیں جنگ ہوئی ہے اور جنگ میں کچھ مال آ گیا ہے پاس، اور مال میں جو ہے وہ کچھ عورتیں ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو کسی سردار کی بہو بیٹی ہوتی تھی نا، یا سردار کی بیوی ہوتی تھی، تو عام طور پر وہ ان کے قبیلے کے سردار کو دی جاتی تھی. ایک عزت جو تھی نا اس کو برقرار رکھا جاتا تھا. اسلام نے زمانہ جاہلیت کی یہ جو روایت تھی نا اس کو باقی رکھا. تو چنانچہ اس طرح کی عورتوں کی تقسیم کے وقت عموماً جیسے عام طور پہ وہ سرداروں کو دیتے تھے نا، عورت یا بیٹی یا جو بہو ہوتی تھی، تو اسی طرح بالترتیب جو ہے حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ، اسی طریقے سے غزوہ بنی مستلق اور غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کے حصے میں آئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، چاہتے تو ان کو لونڈیوں کی حیثیت سے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ان کی خاندانی وجاہت کا لحاظ رکھا، آپ نے آزاد کیا ان کو اور پھر ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیا. تو یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے، وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جو ہیں وہ نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے حلال ہے.